رب العالمین، بات یاد ہے سمجھ میں؟ اس کے بعد دوبارہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بڑی خوبصورت بحث یہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ کیا رحمان و رحیم کی تکرار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہ ہم نے یہ بات کبھی سمجھی کہ بسم اللہ بھی سورہ کا جزء، تو پہلی آیت میں بھی اللہ رحمان الرحیم انہی دو اسماء کی بات ہوئی، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر انہی دو اسماء کی بات ہوئی، تو یہ تکرار کس وجہ سے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب مخلوقات کو غیب سے وجود عطا کیا تو بھی رحمانیت و رحیمیت کے ساتھ، اور جب وہ عالمین کی تربیت کرتا ہے تو بھی رحمانیت، یعنی ربوبیت بھی مبنی پر رحمان و رحیم ہے اور وجود کی ابتدا بھی مبنی پر رحمان ہے. اب رحمان و رحیم کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے. جس طریقے سے کہ روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ رحمان یا رحمانا فی الدنیا و رحیمان فی الاخرہ، یا یہ کہ رحمانیت عمومی ہے رحیمیت خصوصی ہے، یا یہ کہ رحمانیت سب کے لیے ہے کفار و مشرکین منافقین، رحیمیت مخصوص مومنین کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں تھوڑے سے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب خدا نے مخلوقات کو خلق فرمایا اس وقت مخلوقات از خود کچھ بھی نہیں تھی، کہ میرے وجود میں آنے کے لیے کیا میں مستحق تھا کہ مجھے وجود میں لایا جائے؟ اس بات کو غور فرمائیے، کیا میرا کوئی استحقاق تھا کہ مجھے وجود اور یہ ساری نعمتیں عطا کی جائیں؟ انہیں کچھ بھی نہیں تھا، نتنگ، کہ میں نے انہیں استحقاق کب بنتا ہے؟ عمل کی وجہ سے. یعنی آپ کہیں کہ میں نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، کوئی میری میرٹ بنی، اس کی وجہ سے مجھے کچھ ملنا چاہیے. جیسے آخرت میں جا کے ایک بات سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال ہیں، اس کا اجر ہے، اس کی جزا ہے، لیکن اس وجود میں آنے کے لیے میں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا. تو میرے وجود کی ابتدا صرف اور صرف کس بنیاد پر ہے؟ خدا کی مہربانی کی بنیاد پر. تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے میری شکل میں وجود کو ایک جہد بخشی، ایک تجلی میرے اندر ڈالی، مجھے زندہ کیا، مجھے شعور دیا، مجھے احساس دیا، مجھے نعمت حیات عطا کی، سب کچھ دیا. یہ رحمانیت، اس رحم کا، اس رحمت کے اس جلوے کو کیا کہتے ہیں؟ رحمانیت. کہ تمام عالمین، تمام کائنات کو جو وجود عطا ہوا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی مہربانی اور لطف و کرم کی بنیاد پر عطا ہوا ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں، کوئی دوسرا ریزن نہیں. اب جب آپ کسی کو اپنی مہربانی سے کچھ عطا کرتے ہیں، اس جملے کو غور سے سنیں، جب آپ اپنی مہربانی اور لطف و کرم کی بنیاد پر کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، کبھی بھی وہ چیز اس سے واپس لیتے ہیں؟ نہیں. بالکل سمجھ کے سوچ کے بتائیے، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں لیتے ہیں. یعنی جو چیز آپ نے انعام، مہربانی، محبت، لطف، کرم کے طور پر کسی کو دی، ایون ناراض بھی ہو کے واپس نہیں لیتے. ہاں لیکن نہیں، بچوں کی جو بات ہے نا کہ اگر بچپنے کی حد تک ہے تو صحیح ہے، اپنا بچہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں آپ، لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے نا، خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے نا کہ خدا کسی کے مقابلے میں نعمت کے واپس لینے میں، جب دیا ہی سب کچھ اس نے تو واپس لینے کا بھی پورا اختیار اس کو. تو پروردگار نے جو نعمت زندگی دی ہے وہ کبھی کسی سے واپس نہیں لیتا، حتیٰ ان کے وہ خود اس کو ضائع کرتا. یعنی جیسے فرعون، جیسے نمرود، نعمت زندگی ان کو بھی دی، خدا اس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کے مقابلے میں ہوں، میں رب ہوں، یہ ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ زندگی واپس دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پیور لطف و کرم سے صادر ہوئی ہے اس چیز کو خدا کبھی واپس نہیں لے گا. تم خود ضائع کر دو کرو. جس طریقے سے انہوں نے اس نعمت کو ضائع کیا اور آخر میں جہنم میں پہنچ گیا تباہی اور بربادی سے پوچھا ہو. تو رحمانیت وہ لطف عام ہے کہ جو تمام کائنات اور تمام مخلوقات پر ہے بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی اجر کے، اور اس نعمت کو خدا کبھی بھی واپس لینے والا نہیں. یہ رحمانیت عمومی سب کے لیے. شجر، حجر، ذرہ، جمادات، نباتات، انسان، حیوان، ملک، جن، انسان سب کے سب اپنے وجود کی لذت سے بہرمند ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا رحمان. لیکن ہم وہی کی بات آپ کیا ہے کہ انسانوں میں اپنے اختیار کی بنیاد پر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اور خدا کو اپنا مولا بناتے ہیں، اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو خدا کی ولایت کو رد کر دیتے ہیں اور لا محالہ ولایت طاغوت اور شیطان میں چلے جاتے ہیں. جو کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہونا ہے، انسان بیچ میں نہیں رہ سکتا، یا ولایت خدا میں ہوگا یا ولایت شیطان میں. تو اب خدا کے رویے میں، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا ابتدائی رویہ کیا تھا کہ یہ نعمتیں لے لو اور انجوائے کرو. لیکن جب یہ ایک نئی چیز سامنے آ گئی کہ کچھ افراد خدا کی ولایت کو قبول کرنے والے مومن اور کچھ انسان خدا کی ولایت کو رد کرنے والے کافر اور مشرک و منافق، تو اب انسانوں کے اس رویے کی وجہ سے خدا کے رویے میں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے. ہونا چاہیے ہی نہیں کہ اب جو لطف و کرم ہے جو پہلے سب کے لیے ایک جیسا تھا، پیدائش کے وقت سب کے لیے ایک جیسا تھا، یعنی کافر، مشرک، منافق، مومن اپنی پیدائش کے وقت خدا کی نعمتوں سے ایک جیسا پیدا مانا، لیکن جب وہ باشعور اور عاقل ہوئے تو ایک کے لیے خدا کی ولایت کو قبول کیا، ایک نے رد کر دیا. اب خدا کے لطف و کرم کا ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی خدا نے رحمانیت واپس نہیں لی مشرک سے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم، کیونکہ تم نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا ہے اس لیے آج سے تمہارے طعام و شراب و نگاہ کی لذت میں واپس لے لیتا ہوں. یہ تو نہیں کرتا. جتنی لذتیں ہیں وہ اس کے پاس ویسے رہتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ جو مہربان ہے، جو کریم ہے، اس نے جو لطف کے طور پر چیز دی وہ واپس نہیں لے گا، یہاں تک کہ وہ خود تباہ کر دے اوپر سے، وہ اسے واپس نہیں لے گا. لیکن ایمان اور کفر کی بنیاد پر خدا کی مہربانی کے ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ جب بندہ مومن کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، ظاہری یا باطنی، تو وہ اپنے مولا کو اپنی مدد کے لیے حاضر پاتا ہے، اور جب وہ کافر اور مشرک کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو امن الکافرین لا مولا لہ. یہ جو لطف و کرم کا نیا باب ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ رحیمیت. اور یہ بات درست ہے نا، ایسا ہونا چاہیے. یعنی کہ جب خدا نے سب کچھ دیا اور جس نے اب خدا کے پیغام کو قبول کیا اس کے لیے رحمت کے ایک نئے در کا اضافہ ہوا، اور وہ کس لیے؟ کہ مومنین کا مولا خدا ہے، اور جنہوں نے خدا کی ولایت کو چھوڑ دیا ان کا مولا شیطان، یا جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کا مولا نار ہے، یا ان کے ماں جہنم کو ہاو. یہ فرق ہے. یہ فرق ہے رحمان و رحیم. تو پروردگار کی جو رحمت ہے اس کے دو ابواب ہیں، ایک عمومی ہے، ایک خصوصی. ایک تمام مخلوقات کے لیے ہے، ایک مخصوص ہے ان کے لیے کہ جو ولایت خدا کو قبول کرے. ایک سب کے لیے ہے، ایک ان کے لیے ہے کہ جو خدا کو اپنا مولا بنا. تو خدا کی ابتدائی خلقت بھی رحمانیت و رحیمیت کے ساتھ ہے، اور ربوبیت بھی رحمانیت و رحیمیت کے ساتھ ہے. لیکن اس کا اگلا ٹکڑا جو آئمہ کے بدن پر لرزہ طاری کر دیتا تھا، اور جہاں پہنچ کر آئمہ بعض اوقات غش کھا کے گر جاتے تھے، وہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے. مالک یوم الدین، اس جگہ پہنچ کر امام کی حالت غیر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دین یعنی حساب اور حشر کا مرحلہ آئے گا، تو اس وقت اس میں رحمان و رحیم وہاں کے افیئرس کو گورن نہیں کر رہا ہوگا. ابتدائی خلقت میں کون سے اسماء تھے جنہیں اللہ جامع ہے، ان میں سے کن اسماء کی تجلی تھی ابتدا میں؟ رحمان و رحیم. ربوبیت، جس عالم میں ابھی ہم ہیں، ہم زیر تربیت ہیں ابھی، اس عالم میں کن کی تجلی ہے اسماء کی؟ رحمان و رحیم. لیکن یوم الدین میں کس اسم کی تجلی ہے؟ مالک. اب رحمانیت و رحیمیت وہ نہیں ہے، بلکہ رحمانیت و رحیمیت وہاں پر بے انتہا زیادہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہاں خدا کی رحمانیت و رحیمیت سے استفادہ کیا اس کے لیے. آپ یاد کیجئے کہ دو دن پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں سورہ حدید کی، کہ نور کس کے لیے؟ جو دنیا سے نور کو لے کے چلے گا. لیکن جس نے دنیا میں نور کی فراہمی کا انتظام نہیں کیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی نور نہیں، حالانکہ وہ خود عالم نور ہے. آخرت کے بارے میں کیا ہے قرآن کریم میں؟ کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. قیامت کا مرحلہ وہ ہے کہ جب عرض اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. اس سے زیادہ نورانیت اور کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس وقت نورانیت نور آفتاب کی ہے، سورج کی ہے. آخرت میں زمین پر نورانیت نور رب کی ہوگی، لیکن اس نورانی ماحول میں منافق اور مشرق کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا. یہ خطرناک ہے. ربوبیت عمومی ہے اس دنیا میں، رب کے نور سے روشن ہے، لیکن جنہوں نے اپنے رب کی ولایت سے انکار کر دیا، اور یہ جو ہماری زندگی ہے اس کی باقاعدہ ایک مہلت ہے. آپ ایک چیز پہ غور فرمائیے، یعنی ضروری نہیں کہ مجھ سے متفق ہو جائیں، لیکن اس پہ غور کیجیے کہ خدا ہر انسان کو اس زندگی میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ اس کی چوائس آف لائف واضح ہو جائے. اس جملے پہ غور کیجیے، اس دنیا میں خدا، یعنی یہ نہیں کہ وہ پہنچ جائے جب جہاں پہنچنا چاہتا ہے، اتنی مہلت ضرور دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا چاہتا ہے یہ ثابت ہو. اور باقی فیصلہ پہ، جیسا ہم نے کہا کہ سارا فیصلہ اس پر ہی ہوتا ہے، ہماری چوائس آف لائف پر ہی سارا فیصلہ. تو جنہوں نے اس دنیا میں یہ ارادہ خدا تک پہنچا دیا کہ ہمیں آپ کی ربوبیت نہیں چاہیے، تو وہ آخرت میں بھی، یعنی یہ قرآن کریم کے اندر بہت عجیب جملے ہیں، اس پر علماء نے کافی بحث کی کہ آخرت کا عالم خدا کے نور سے روشن ہے، لیکن خدا کافروں کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے اور ان کے آنکھوں والے ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. یعنی اس عالم کی عجیب کیفیت ہے کہ اسے جہنم اور بہت ساری چیزیں نظر بھی آ رہی ہوں گی، لیکن حقیقتاً وہ آنا اور اندھا ہے. قرآن کریم کی ان ساری آیتوں پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کا اس عالم کی نوعیت اس جیسی نہیں ہے. وہاں کے جو اصول و خواص و قوانین ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو وہ بات درست ہے کہ رب کے نور سے روشن ہے، لیکن جس نے خدا تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ مجھے آپ کی ربوبیت قبول نہیں ہے، وہ آخرت میں رب کے نور سے حجاب ہے. سورہ غافر یا سورہ مکمل، سورہ کا نمبر ہے 40، اس کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ رحمانیت اور رحمیت نہیں ہے، یہ نہیں مطلب سمجھیے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رحمانیت اور رحیمیت جو ہے اس طریقے سے عمومی نہیں ہے، بلکہ اجر و جزا کے طور پر ہے. جس طریقے سے ربوبیت کے مرحلے میں خدا نے سب کو عطا کر دی تھی بغیر استحقاق، بغیر جزا، بغیر اجر، وہاں ایسا نہیں ہوتا. لمن الملک اليوم، یہ مالکیت کی نوعیت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس یوم میں ملک کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار. یعنی وہاں خدا کی مالکیت کے ساتھ جو صفات تجلی کریں گی وہ کون سی ہوں گی؟ واحدیت اور قہاریت. قہار کا مطلب ظالم و جابر ہونا نہیں ہے، قہر کا کیا مطلب ہے؟ صاحب غلبہ ہونا، کمپلیٹ اتھارٹی. اس عالم میں کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت اور خدا کا مکمل غلبے کا ظہور ہے. ابھی مثال کے طور پر ہم یعنی اپنی مثال لے لیں کہ جیسے نماز کے اوقات ہیں، روزہ ہے، کسی شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں رکھتا اگر روزہ، بہت گرمی ہے، بہت ٹھنڈا ہے، خدا کچھ بھی نہیں کرتا اس سے. یعنی اس سے آگے بڑھتے جائیں نعوذ باللہ کہ انسان اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے بڑے سے بڑے بڑے سے بنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی قدرت کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کے پاس قوت و قدرت نہیں ہے، خدا کے پاس پاور اینڈ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے؟ نہیں، یہ عالم عالم عمل ہے، عالم آزمائش ہے. یہاں پر مکمل چھوٹ ہے تاکہ انسان کی کوالٹی نظر آ جائے واضح ہو. لیکن اس عالم میں قہر ہے، وہاں پر یہ سب نہیں چلے گا، بلکہ جس نے اس عالم میں خدا کے غلبے کو چیلنج کیا ہوگا وہاں جا کے سب جواب دینا پڑے گا. تو یہ خدا، یعنی کہ جب آپ کوئی انسان نعوذ باللہ اس طریقے سے گناہ کرتا ہے تو وہ کس چیز کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے؟ جیسے ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، اس کے لاز ہیں، آپ نے قانون توڑ دیا ٹریفک کا، تو کیوں پولیس آپ کو فوراً پکڑ لیتی ہے؟ کیوں آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے؟ آپ نے ملک کی اتھارٹی، جو بیٹھا ہوا ہے نا بادشاہ یا خلیفہ یا صدر یا وزیر اعظم، ایکچولی آپ نے اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا قانون توڑ. اس لیے اسٹیٹ مشینری پوری حرکت میں آ جاتی ہے تاکہ آپ کو گرفت ملے کہ تم نے یہ قانون کیسے توڑا. سن چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی مملکت میں اس ملک کے قانون کو توڑتے ہیں تو حقیقتاً آپ اسٹیٹ اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ مملکت مملکت خدا ہے یا نہیں؟
بے شک.
جو یہاں پر گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ اگر آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ کے دکھائیے، میں تو یہ کروں گا. تو اس کا سامنا اسے کیا کرنا پڑے گا؟ یوم الدین. کیونکہ یوم الدین میں اب وہ رحمانیت اور رحیمیت نہیں ہے جو ابھی تک پردہ ڈالے ہوئی تھی جس سے درگزر والی چیز مل رہی، بلکہ اب کون سی صفات متجلی ہو رہی ہیں؟ واحدل قہار. یہ وہ مقام ہے کہ جس کی تلاوت میں سورہ ہم پر آئمہ کے جسم اقدس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا. کہ انسان اگر اس چیز پہ سوچے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کہاں کہاں اور کس کس مقام پر کی ہے، تو واقعی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خدا کو کیا جواب دوں اور اس کو کس طریقے سے مطلب اس کے سامنے پیش ہوں. وجہ بتاتا ہوں, وجہ بتائیے کہ مالک, جب یہ مالکیت, مالکیت کا جذبہ ہے کہ جب خدا کی واحدیت اور قہاریت کے سامنے انسان ٹھہر سکتا ہے, رحمانیت اور رحیمیت کے سامنے تو کھڑا ہو جائے گا. یعنی وہی آپ کہتے ہیں کہ جب ایک استاد ہے یا صدر مملکت ہے, جب وہ مہربانی کر رہا ہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں آرام سے, لیکن جب اس پر غصے اور غضب کا غلبہ ہو تو اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ پھر بالکل وہی مثال ہے کہ سب سے زیادہ خوف اس کو ہوتا ہے جو سب سے اچھا پڑھتا ہے. امتحان کا خوف سب سے زیادہ اس طالب علم کو ہوتا ہے جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے, اور جو سب سے نالائق ہے وہ سب سے زیادہ معصوم رہا ہوتا ہے. یہ بالکل وہی بات کہ جسے, جو بالکل بے پرواہ ہے, اپنی مستی میں گم ہے, وہی سب سے زیادہ ادھر جا کے مشکل ہے. کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات اکثر ابو دردا سے روایت ہے کہ انہوں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا کہ آپ خدا سے آہ و نالہ و زاری رات کی تاریکی میں مناجات و گریہ فرماتے ہوئے, اور اس حالت میں زمین پر گر گئے کہ پھر جا کے ہلایا جلایا. انہوں نے کہا کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا, جسم میں جنبش نہیں پائی. آگے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, جناب سیدہ کو آواز دی کہ علی اس دنیا سے گزر گیا. تو کہا تم نے کہاں دیکھا؟ انہوں نے کہا محراب عبادت میں اس حالت میں. کہا کہ علی کی یہ حالت خدا کی بارگاہ میں اکثر ایسی ہو جائے گی. تو سب سے زیادہ خوف اسی کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ لرزہ اسی کے بدن پہ تاری ہوتا ہے, جسے حساب کے میدان میں سب سے زیادہ خوش ہونا ہے, وہی میدان عمل میں سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے بیان کروایا کہ جو وہاں رو رہا ہے نا آخرت میں روئے گا, وہ دنیا میں خوش خوش گھوم رہا ہے, اور جو دنیا کے اندر پریشان اور مضطرب اور بے چین تھا وہی ہے جو وہاں جا کے خوش ہوگا. تو مالک یوم الدین, آخری کپڑا بس سنتے جائیے کہ اب یہاں پر پہنچ کر وہ بندہ جو خدا کا ذکر اور اس کی ثنا کر رہا ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ اب اس کی بات مکمل ہوگی. کیوں مکمل ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے آواز سے لے کر انجام تک تمام مراحل کا ذکر کر دیا. بسم اللہ سے مالک یوم الدین ان تین چار آیتوں میں آواز, عمل, ربوبیت, انجام سب سمجھ میں آئے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے ایاک نعبد, کہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. عبادت اور بندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. جب اس معرفت کو حاصل کرے گا تو وہ یہ کہے گا تیرے ہی ہم بندے ہیں, تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اچھا, اس کا جو سٹرکچر ہے اس سینٹنس کا وہ بہت عجیب ہے. اصولی طور سے کیا بات ہونی چاہیے؟ کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں, یعنی جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. لیکن یا کا پہلے آ رہا ہے, یعنی تیری ہی نہ ہم اعبدو بندگی کرتے ہیں. جو اس کا سٹرکچر ہے وہ یہ کہ پہلے ذکر اور نسبت خدا کی ہے, بعد میں نسبت اپنی طرف. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس انداز بیان سے بندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بندگی کی توفیقات بھی تو ہی دینے والا ہے. یعنی یہ بندگی بھی میری نہیں ہے جب تک کہ تو اس کی توفیق نہ کرے. میں اپنی بندگی کے مراحل میں بھی تجھ کو اپنے اوپر, اپنے پر مقدم سمجھتا ہوں کہ اگر تیری جانب سے توفیق آئے گی تو میں تیری بندگی کرنے کے قابل ہوں گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور یہی ترکیب آگے گی, اور تجھ سے ہی ہم طلب استعانت کرتے ہیں. یہاں بس اب آخری نقطہ کہ اِيَّاكَ أَعْبُدُ کیوں نہیں کہا گیا, اعبدو اور نعبدو میں کیا فرق ہے؟ اعبدو واحد ہے، نعبدو جمع ہے. لیکن اس جملے کو، اس سورت کو پڑھنے والا شخص واحد ہے یا جمع ہے؟ اجتماع میں پڑھی جا رہی ہے، آپ ایک فرد کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ جب بھی کوئی انسان اکیلا پڑھ رہا ہے لیکن وہ ہمیشہ کیا پڑھے گا؟ نعبدو. ایک تنہا انسان اس سورت کی تلاوت کرے گا لیکن ہمیشہ کیا کہے گا؟ نعبدو. کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں یا میں تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں، بلکہ ہمیشہ کیا کہے گا؟ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ سے طلب استعانت. آگے بھی ایسے اہدنا اہدینی، ہماری ہدایت کر، میری ہدایت نہیں. اس میں کیا رمز پوشیدہ ہے؟ اس میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ انسان صرف اپنے فرد کی حیثیت کو نہیں بلکہ تمام اجتماع مؤمنین اور انسانیت کو اپنے ساتھ لے کے چلے. جب بندگی کی تمنا کرے تو سب کو اس دعا میں شامل کرے، جب صراط مستقیم کی ہدایت کی تمنا کرے تو سب مؤمنین کو اس میں شامل کرے. میں تو وہیں ختم ہو گئی جب ہم نے یا کیا کہا نا، تو میں تو وہیں ختم ہو گئی کہ جو کچھ ہے وہ تجھ سے، کہ میں تو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کو بھی اپنا نہیں سمجھتا. جب تک تیری جانب سے عطیہ نہ ہو تو یہ بندگی بھی میری بندگی نہیں ہے، یہ عبادت بھی میری عبادت نہیں ہے. اس حوالے سے میں بس ایک آیت آپ کو اور سناؤں، یہ بھی سورہ مومن میں ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک مومن باقی تمام مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 ہے. الذین یعملون العرش، بات غور فرمائیے گا، ایک انتر تذکرہ ہے، وہ لوگ کے جو عرش کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. عرش کا تحمل، یہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے نا جس نے عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. الذین یعملون العرش ومن حوله، اور جس نے عرش کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور جنہوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہے. یسبحون بحمد ربهم، حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ بھی مضارع ہیں، ان اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل یہ کام کرتے رہتے ہیں. کون سا کام؟ اہل ایمان کے لیے مسلسل طلب استغفار کرتے ہیں. کون؟ جنہوں نے عرش کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے عرش کو گھیرا ہوا، انہیں سپریم کریچرز، ٹاپ موسٹ لیول کی مخلوقات، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے طلب استغفار کرتے رہتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، ابھی اس استغفار کو بھی خدا نے نقل کیا، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے. کہ جیسے دعاؤں میں آتا ہے کہ اے میرے رب، میرے گناہ اگر وسیع ہیں تو کیا تیری رحمت سے زیادہ وسیع ہیں؟ آئمہ کی دعاؤں کا ایک جملہ ہے کہ میرے گناہ میں نے مان لیا بہت وسعت رکھتے ہیں، بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن کیا تیری رحمت سے زیادہ پھیلا ہوا میرے گناہ کا؟ کیا تیری رحمت میں بھی اتنی وسعت نہیں پائی جاتی کہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لے؟ تو ربنا وسعت کل شیء رحمۃ، تیری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، ہر شے پر حاوی ہے. وعلما، اور تیرا علم. فغفر، پس مغفرت کر. للذین تابوا، ان کی جو تجھ سے توبہ کرے. واتبعوا سبیلک، اور تیری سبیل کی اتباع کریں. دیکھیں اب یہاں پر ہر جگہ مشکل یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ذمہ آ جاتی ہے کہ سبیل کی اتباع کرنا، خدا کی طرف پلٹنا، یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں پوری کرنا ہیں، ورنہ اس کے بغیر دیکھیں سب کچھ موجود ہے، شفاعت بھی ہے، دعائیں مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جنت سب کچھ ہے, لیکن کم از کم ہمیں اپنے اس انٹینشن کو کلیئر کرنا پڑے گا خدا کے لیے کہ ہم تجھ کو چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما جو توبہ کریں اور تیری سبیل کی اتباع کریں, پس تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن, اے رب ہمارے رب ان کو داخل کر جنات عدن میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, اور ان کے آبا و اجداد میں, ان کی ازواج میں, ان کی ذریتوں میں جو نیک گزرے ہیں ان سب کو ان جنت میں. آپ نے دیکھا مومن کی دعا کی وسعت کتنی زیادہ ہوتی ہے, کتنی زیادہ وسعت ہے. تو جس طریقے سے کہ اگر آپ انشاءاللہ کبھی نماز شب پڑھیں تو اس میں نماز وتر کے اندر آتا ہے ایک موقع, لیکن خالی یہ نہیں کہ چالیس مومن ہے کہ ہم نے کہا خالی گنتی گری چالیس کی وہ چھوڑ دی, یہ نہیں ہونا چاہیے. چالیس یعنی کہ کم از کم ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار, میرے ماں اور باپ کی طرف سے جتنے اجداد ان سب کی مغفرت کرنا, میری آنے والی ذریتوں کی مغفرت فرما, یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ میری نسل میں قیامت تک جو بھی پیدا ہو خدا ون. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اسی سے مستعار لیتے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں کہ جو میری نسل میں قیامت تک پیدا ہو اسے ہمیشہ موحد رکھنا, کبھی بھی میری نسل میں کسی بت پرست و مشرک کو پیدا نہیں ہونے دینا. یہ ساری کی ساری دعائیں اس کو مت میں ہونی چاہیے, اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر نیکیاں تھیں جو آج مجھ میں نظر آ رہے, اس لیے وہ بھی میرے شکریہ کے مستحق ہیں. انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی یاد رکھیں. اس کا اثر ہے, اس کا اثر ہے کہ آپ جو اپنی ذریت کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ خدا اس کا, کیونکہ یہ پروردگار نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور سے بیان فرمائی ہے کہ اجداد کی صالحیت نسلوں میں ٹریول کرتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں جب جناب خضر نے دو یتیم بچوں کی دیوار کو گرنے سے بچایا جس کے نیچے خزانہ تھا, تو اس کا ریزن کیا تھا, وہ ابوہما صالحا, اور جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ ان کے اجداد میں سے کوئی شخص تھا, ڈائریکٹ باپ کی طرف ریفرنس نہیں. جنتوں کے ڈفرینٹ لیولز بیان کیے, جیسے بعض اوقات جنات الفردوس ہے, جنات عدن ہے, پھر ایک نارمل جنتیں ہیں, ایک بہشت لقا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فد پلی کی جنتی. بہشت عدن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی اوپر کے مقام کی جنت. تو بہرحال ہماری گفتگو یہاں پر جیسے تک ہمیں توفیق حاصل ہوئی آپ کی خدمت میں توحید کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی, اب اس میں میں یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ اس گفتگو کو دوبارہ سنیں, اس میں اپنے کچھ پوائنٹس بنائیں, نوٹس بنائیں, اگر آپ چاہیں اس میں پھر جو سوالات اٹھتے ہیں ہم اس کے لیے ایک اور سیشن رکھ سکتے ہیں. جی, توحید کے مباحث بہت زیادہ دقیق بھی ہیں, باریک بھی ہیں, ان کے اندر گہرائی بھی بہت ہے, وسعت بھی بہت ہے. میں نے حتی الامکان ان تمام پہلوؤں سے دامن بچانے کی کوشش کی کہ جو پیور علمی مباحث ہیں, بلکہ ہم نے زیادہ تر توحید کے پیرائے میں ان امور کو تذکرہ کرنے کی کوشش کی کہ جو قرآن کریم کی آیتوں کے ذیل میں نمودار ہوتے ہیں اور جن کا براہ راست تعلق میری نفسانی, نفسی تربیت سے, عقلی تربیت سے اور میرے زندگی کی صلاح و فلاح سے. تو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ توحید بس اسی چیز کا نام ہے اور یہی سب گفتگو ہے جو توحید جہاں پہ جا کے بس ہو جاتی ہے, بلکہ شاید ہم نے ابھی اس کے ابتدائی چند مطالب ہی ایسے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر پائیں, ان میں سے آگے یا بیان کرنا بہت مشکل ہے یا ہماری سمجھ ہی وہاں تک نہیں پہنچتی. آخر میں سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے بہرحال, اور یہ میرے واقع دل میں ہی یہ بات ہے, ایسا نہیں کہ میں تکلفاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کہ ہمارے نیاز بھائی نے جس طریقے سے انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے اپنے گھر اور اپنے وسائل کو ہم سب کے لیے حاضر کیا ہے, تو سب سے زیادہ میری نظر میں شکریہ کے مستحق ہے, کیونکہ جس طریقے سے زحمت, کیونکہ زحمت کشی ہے روزے کی حالت میں, آپ حضرات کا بھی ایک لحاظ سے شکریہ, مجھے شکریہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو بھی زحمت اٹھاتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, کسی دوسرے پر تو احسان کرتا نہیں, کتنی عقل بھی ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ سارے اگر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں.
تو اس بات کا بھی کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی آپ کی صورت میں یہ ہمارے لیے قابل
اور اس کو یہ اور اس میں یعنی کہ اس میں پروردگار عالمین ان ساری کوششوں کو, جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے دعا اور سوال والی آیت جو ہے جس میں اس میں قریب ہے, اور جس آیت میں خدا نے بطور متکلم چار یا پانچ جگہ پر مختلف فرمایا ہے اور اس آیت کو روزے کی آیتوں کے درمیان میں رکھا ہے, تو ہم خدا سے سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں وہ قرب عطا فرمائے کہ ہم اس سے دعا کرنے کے قابل ہو سکیں. اور اچھا دعا کی قبولیت کا ذکر کرنے کی بیکار ہے, کیونکہ دعا ہوتی ہی مقبول ہے, جس سے توفیق کا دعا نصیب ہو جائے تو سمجھیے کہ دعا ہی مقبول ہے. دعا میں ایسا نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی یا نہ ہوگی یا رکے گی یا جائے گی, دعا ہی قبول ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے احساس قربت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی قبول میں بھی توفیق عنایت فرمائے. ماہ رمضان کا آخری عشرہ کہ جب وہ آتا تھا تو پیغمبر اکرم اپنے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیتے تھے اور اس طریقے سے ہو جاتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کہ گویا ان کے لیے اجنبی ہو گئے. ہمیں اس عشرے کے برکات و فیوزات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم جو کہ اس مہینے میں جس کی بہار ہے, جس کی تلاوت اور جس کے اندر فہم و فراست کی طلب کی, قرآن کریم کے معارف زیادہ سے زیادہ ہم کو نصیب فرمائے, اور پیغمبر اکرم کی دعائیں دو دعاؤں سے میں دو الفاظ سے میں اختتام کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل مصیبتا فی دیننا, اے میرے خدا میرے دین پر کسی مصیبت اور آفت کو نہ آنے دیں, کیونکہ انسان کا اصل سرمایہ اس کا دین ہے جس کو وہ آخرت میں جا کے ہم اپنے گھٹیا زبان میں ایک بات کہیں کہ جس کو جا کے ہم آخرت میں کیش کرائیں گے, ہم اسی معیار پر ہیں, سچی بات ہے, اسی کیش والی چکر میں پھنسے ہیں اور اس کے آگے ہمیں کو سمجھ میں آتا ہے نہیں, کم از کم اس کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہم لا تجعل مصیبتا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اور دنیا کو ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اہمیت چیز نہ بننے دیں, ولا مبلغ علمنا, اور نہ ہمیں ایسا کر کے ہمارا مبلغ علم دنیا تک ہی رہے, ولا تسلط علینا من لا یرحمنا, اور ہم پر اس کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرنا. الہی سجد لک سوادی و خیالی و بیانی, اے میرے خدا تجھے سجدہ کرتی ہے میری سیاہی میرا خیال اور میری سفیدی, جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ سیاہی کیا ہے, یہ دنیا خیال برزخ ہے اور سفیدی آخرت ہے, کہ انسان جو اپنے وجود میں دنیا اور برزخ اور آخرت تینوں کو سمیٹے ہوئے, لیکن اگر مومن خالص ہے تو یہ تینوں چیزیں جو اس کی وجود میں موجود ہیں تینوں کی تینوں رب کو اور الہ کو ہی سوچتے رہتی ہیں. پیغمبر اکرم کی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں, امید ہے کہ آپ حضرات بھی مجھ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ ابھی آخر میں ہم نے پڑھا کہ یہ حاملان عرش کی سنت ہے کہ خدا کی تسبیح کے ساتھ مؤمنین کے لیے طلب مغفرت کرنا اور خدا سے مسلسل دعا مانگتے رہنا کہ پروردگار مومنین کو جہنم سے نجات دلائے اور جنات عطا فرمائے. ہم سب بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.